السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے اس وقت ہم ہیں رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں. کوئٹہ سے اور بلوچستان سے سب سے زیادہ جو خبریں آتی ہیں وہ امن و امان کی خراب صورتحال کی ہیں. خاص طور پہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنی ہے ہزارہ قوم. اس وقت ہم جس علاقے میں ہیں اور جن لوگوں کے درمیان ہیں یہ ہزارہ قوم ہیں. ان سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا خیالات رکھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کس کا قصور ہے، اور آگے آپ کو حکومت سے کیا توقعات ہیں. چار محترم گیسٹ میرے ساتھ ہیں، پہلے میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب علامہ سید ہاشم موسوی صاحب. آپ مرکزی رہنما ہیں مجلس وحدت مسلمین کے اور امام جمعہ بھی ہیں. سر آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب علامہ مہدی نشوی صاحب، اور آپ جو ہیں صوبائی صدر ہیں شیعہ علماء کونسل کے، آپ بھی امام جمعہ بھی ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. آج کے پروگرام کے تیسرے مہمان ہیں محمد زمان دہکان زادہ صاحب، آپ سینٹرل کونسل کے رکن ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے، آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں آخر میں رخسانہ احمد علی صاحبہ، آپ ممبر ہیں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کی، اور آپ صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہیں لیڈیز ونگ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور دو سال پہلے آپ کے شوہر کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. غم کا موقع بھی ہے کیونکہ جس کا پیارا چلا جائے اور اس طرح سے چلا جائے کہ نہ اسے پتا ہو کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے اور کس وقت جو ہے اسے نشانہ بنا دیا جائے گا، تو بہت سی فیملیز یہاں پہ موجود ہیں جن کے پیارے جو ہے اس طرح شہید ہو گئے. اور ایک بات جو کہ ہم نے دیکھی، اور خاص طور پہ آج دن کے اوقات میں میں قبرستان بھی گیا، آپ کے ہزارہ قبرستان جو ہے وہاں پہ بھی ایک غم تھا، افسوس تھا وہ ہوا بہت زیادہ وہاں پہنچ کر کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح سے آپ لوگ رہ رہے ہیں کہ جب ہر لمحہ یہاں پہ رہنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی جان جو ہے محفوظ نہیں ہے، مال کی تو بات ہی نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے. پاکستان میں آپ جہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دنیا میں، لوگ اب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہزارہ قوم جو ہے یہ کیا ہے. ہزارہ کا لفظ جو ہے ذہن میں آتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے خیبر پختونخوا کی طرف نگاہ چلے جاتی ہے کہ بھائی ادھر ہزارہ کی تو بات نہیں ہو رہی، یہ ہزارہ قوم ہے، ایک جیسے چہرے ہیں آپ کے، پہچانے جاتے ہیں، اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے؟ سر یہ آپ بتانا چاہیں گے؟
ہزارہ قوم کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1800 سے کوئی 2000 سال پہلے آج جسے افغانستان کہا جاتا ہے اس کا وسطی علاقہ اس زمانے میں غرجستان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. ہزارہ قبیلہ یا ہزارہ قوم غرجستان میں رہائش پذیر تھے، وہاں بوت بامیان، شہر زحاک، شہر غلغلہ 1800 سے 2000 سال تک قدیم اس کی سیولائزیشن ہے. ہزارہ قوم وہاں جو ہے رہتے تھے، بعد میں وہ علاقہ خراسان کے نام سے بھی مشہور ہوا. تو 1892 میں 1892 اور 93 کے درمیان، چونکہ یہ علاقہ بالکل خود مختار تھا، یہاں اور افغانستان کے پشتون بیلٹ میں ایک افراتفری تھی، برصغیر انگریزوں کے ہاتھ میں تھا. تو اس وقت انگریزوں نے وہاں کے ایک سردار کے بیٹے امیر عبد الرحمان جو کہ تاشقند میں تھا، اس کو بلا کر افغانستان کابل کی تخت پہ ان کو بادشاہ بنا دیا. انگریزوں کی آشیرواد سے، انگریزوں کے اسلحے سے لیس ہو کر انہوں نے پوری افغانستان جو کہ اس وقت غرجستان اس کا علاقہ نہیں تھا، بالکل خود مختار تھا، ان کو اپنے تابع کرنے کے لیے فوج کشی کی. 1893 سے لے کر 1896 تک یہ مسلسل جنگ ہوئی، لیکن یہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی. اس وقت ہزارہ قوم کے 60% جو مورخین ہیں بتاتے ہیں کہ 60% لوگ شہید ہوئے، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وسطی ایشیا کے ممالک، ایران، پاکستان میں ہجرت کر کے یہاں آ کے بسے. جب پاکستان میں آئے تو اس وقت یہاں برٹش گورنمنٹ تھی، یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، ہزارہ پنیر بنیا. اس سے پہلے ہزارہ جو ہے 14ویں صدی میں ترکوں کے ساتھ امیر تیمور، جسے آپ چھچ ہزارہ کہتے ہیں، ضلع ہزارہ کے لوگ یہاں آئے، اس میں بھی ہزارہ تھے، یہ بھی وہاں کے ہزارہ تھے. اور اس کے بعد جو ہے ترخان اور ٹٹھا سندھ میں 14ویں صدی میں ہزاروں کی حکومت رہی ہے، جہانگیر، اکبر بادشاہ اور ظہیر الدین بابر کی فوجوں میں ہزارہ شامل تھے.
ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ منگولوں سے آپ کا تعلق تھا یا چنگیز خان یا ہلاکو خان کی جو نسل ہے وہ بھی شامل ہے آپ کے ساتھ، اس میں کتنی حقیقت ہے؟
بالکل اس میں یہ حقیقت ہے کہ بات میں یہ کہوں کہ ظہیر الدین بابر جسے مغل کہا جاتا ہے، یہ پانچویں پشت جو ہے یہ امیر تیمور کا بیٹا ہے. تیمور کو جو ہے ترک کہا جاتا ہے، ظہیر الدین بابر کو منگول. یہ ترک منگول یہ مکس خاندان ہے ہزارہ، جو ہے ترک منگول مکس خاندان ہے. اور یہاں کوئٹہ میں ہزارہ جو ہے 1862 قبیلہ آ کے جو یہاں آباد ہوئی، یہ 1893 سے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا چلوں کہ افغانستان میں جو ہزارہ رہائش پذیر ہے اور یہاں پر ہے، ہزارہ قبیلے میں تقریباً 75% شیعہ اثناشری ہے، کوئی 20% اہل تصنف سے تعلق رکھتے ہیں، 5% اس میں اسماعیلی فرقے بھی ہے. اور اس میں جس طرح اہل تصنن میں اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اسے اخباری کہتے ہیں، اخباری فرقے بھی ہیں.
اس میں میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا اور سوال کرنا چاہوں گا علامہ مہدی نجفی صاحب آپ سے، کہ یہ بتائیں گے کہ مذہبی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہ قوم جو ہے ان کے کیا مذاہب رہے، اور اگر اہل تشیع جو ہیں وہ 75% ہیں تو کب یہ اہل تشیع ہوئے، اس میں کنورژن ریٹ کیا ہے، اگر یہ پس منظر ہم جاننا چاہیں تو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزارہ مومنین جو ہزارہ جات میں رہتے تھے وہ اس زمانے سے وہ لوگ شیعہ تھے، اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. یہاں بھی انہوں نے اس مذہب کے خاطر قربانیاں دی اور اس مذہب کے پابند رہے، اور اس مذہب کے ان کا خدمات ہے، اور صرف مذہب کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بھی بہت خدمات انجام دیا ہے. ہزارہ قوم کے خدمات اور مومنین کا خدمات جو ہے وہ ہم مذہب کے لیے ہیں، اور ہم اس مملکت پاکستان خداداد پاکستان کے لیے بھی ہے. انہوں نے مملکت پاکستان کے لیے بہت سے قربانیاں دی، جیسے بتایا گیا ہے پنیر میں بھی وہ لوگ موجود تھے اس زمانہ سے آج تک مملکت خداداد پاکستان کے لیے قربانی دیتے رہے ہیں. اور اس قوم نے صرف نہ مذہب کے لیے بلکہ اس اتحاد بین المومنین کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے، اور قبائلی علاقہ کے حیثیت سے یہاں جو ہزارہ قوم نے خدمات انجام دیا دوسرے قبائل کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے لیے، ان کا بہت خدمات ہے.
ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ کیا ہزارہ قوم میں شادیاں جو ہیں وہ صرف قوم کے اندر ہی ہوتی ہیں یا باہر بھی کرتے ہیں، یا دیکھا گیا جیسے اس علاقے میں ابھی ہم موجود ہیں تو یہاں پہ صرف اور صرف ہزارہ قوم کے ہی لوگ ہیں، تو کیا اپنے علاقوں میں دوسرے قوم کے لوگوں کو بھی نہیں رہنے دیتے ہیں، کیا بات ہوتی؟
نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بالکل افواہیں ہیں. ملت مسلمہ ہونے کا حیثیت سے انما المؤمنون اخوة، برادران ہزارہ تمام مسلمانوں سے رابطہ رکھتے ہیں، اور بالکل ان کا جو شادی بیاہ ہوتے ہیں دوسرا اپنا قوم سے، مذہب تشیع جہاں بھی رہتے ہیں مذہب تشیع سے ان کو جناب علی وہ شادیاں دیتے ہیں اور ان سے نکال میں یعنی شادیاں لے جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا نظر وسعت النظر ہے اور وہ اتحاد بین المومنین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. لہٰذا یہ جو شادی بیاہ ہے یہ سارا مومنین کے درمیان میں ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایسا مخصوص طبقہ نہیں ہے.
جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے آغاز میں تاریخی پس منظر ہزارہ قوم کا کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی، اور اب ہم پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آئیں گے کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہزارہ قوم کی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کب سے شروع ہوئی، لیکن یہ گفتگو ہم کریں گے بریک کے بعد. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اس وقت ہم ہیں کوئٹہ میں اور آج پروگرام کر رہے ہیں ہزارہ قوم کے ساتھ. ہزارہ قوم کو پچھلے دنوں خاص طور پر جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، کیا وجہ ہے، کس لیے سب کچھ ہوا؟ ہمارے ساتھ چار محترم گیسٹ بھی موجود ہیں. میں جاننا چاہوں گا جناب علامہ سید ہاشم موسوی صاحب سے. سر یہ بتائیں گے کہ تاریخی پس منظر کی ہم بات بھی کر رہے تھے پچھلے سیشن میں، ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیا اسباب تھے جو یہ ٹارگٹ کلنگ اسٹارٹ ہوئی تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج ٹی وی کا، جنہوں نے مظلوموں کی آواز کو دنیا میں پہنچانے کے سلسلے میں انہوں نے یہ پروگرام رکھا. ٹارگٹ کلنگ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ قوم پر نہیں، بلکہ یہ قتل و غارت گری ایک مذہبی رشہ تو نہیں کہا جا سکتا، ایک سیاسی رشہ رکھتا ہے۔ اس کا سیاسی رشہ انگریز سے شروع آتا ہے، انہوں نے بلکہ شیطان پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو فری میسن کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے اس ایک ایسے ناپاک اور ناصحیح مسلک کو مسلمانوں کے درمیان ایجاد کی جو مسلمانوں کو دنیا اس پوری دنیا اسلام کو دمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ پورے عالم اسلام یہ مسئلہ ہے، افغانستان میں مسئلہ موجود ہے، ایران میں یہ مسئلہ موجود ہے، سوڈان اور لبنان اور دیگر علاقوں میں بھی کبھی کبھار اس کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ انقلاب اسلامی رونما ہوا جس کے نتیجے میں اسلام اور تشیع کی صحیح آواز دنیا کو پہنچ رہی تھی، اس آواز سے دشمن خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے کوشش کی کہ اس آواز کو دبا دیا جائے، اس آواز کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا پورے جہان میں، پوری دنیا میں شیعوں کو بھی سنیوں کے ساتھ دشمنی ایجاد کرنے میں، اختلافات ان کے درمیان ڈالنے میں، مسلمانوں کے اتحاد کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی کامیابیاں ہو سکتی ہیں ان کامیابیوں کو زمین پر گرانے میں کے سلسلے میں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اور یہاں پر تقریباً 1999 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ہر حوالے سے تحفظ عطا کرے، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی اور اس سلسلے میں وہ ناکام ہے۔
جی زمان دیکان صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، جو سوال میں نے ابھی کیا بھی، کہ جو اس ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اگر اس کی آپ لسٹ بنانا شروع کریں تو کیا وجہ تھی، مطلب سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟
اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں بات کروں، پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا ہزارہ قوم کی تاریخ، اس سلسلے میں میرا ایک پیراگراف، میرا ایک لائن رہ گیا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سامعین بھی وہ ناظرین بھی آئندہ اس کو دیکھیں، جب پاکستان بنا 1947 میں، اس وقت سے لے کر آج تک، وہ 1947 کی آزادی کی لڑائی ہو، 1965 کی لڑائی ہو، 1971 کی لڑائی ہو، وہ کارگل کی لڑائی ہو، وہ سیاچن گلیشیر میں ہو، جہاں بھی لڑائی ہوئی ہے پاکستان فوج کا، سب میں پاکستان آرمی کے جوانوں میں سپاہی سے لے کر میجر تک ہزارہ قوم کے جوانوں نے شہادت دی ہے، اور ہزارہ قبرستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان سب لڑائیوں کے شہید یہاں دفن ہیں۔ پاکستان کو جب بھی خون کی ضرورت ہوئی ہے تو ہزارہ قوم، جن کی آبادی پاکستان بھر میں بنسبت دوسرے قومیتوں کے اتنی نہیں ہے، ہماری زیادہ سے زیادہ 7 لاکھ آبادی ہو، لیکن اس وقت آبادی کے تناسب سے اگر دیکھا جائے، ہماری 700 سے لے کر 800 لوگ جو ہے ٹارگیٹ کلنگ اور اس طرح شہید ہو گئے ہیں، جس کو اگر تناسب ریشو کے نظر سے دیکھا جائے دوسری قومیتوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ہیں۔
اب میں آتا ہوں اس سوال کا جواب آپ دینا چاہیں گے کہ ٹارگیٹ کلنگ کا جو سٹارٹ ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کب بنی اور کون سے ایسے واقعات ہیں جو شروع میں ہوئے؟
سب سے پہلے جو ٹارگیٹ کلنگ ہوئی وہ سردار نثار علی خان ہزارہ پہ ہوا، یہ 1997 اور ستمبر کے مہینے میں، تو اس وقت سے یہ شروع ہوا، اور اس میں کبھی انجینئر کو، کبھی ڈاکٹر کو، کبھی پروفیسر کو، کبھی مزدور کو، کبھی سبزی کے لیے جانے والے مزدوروں کو ٹارگیٹ کیا گیا۔
اس میں الزام یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی لیڈر یا کوئی بھی لوگ جو ہے شہید ہوئے، تو اس پر آپ نے پروٹیسٹ جو کیا وہ اسٹیٹ کے خلاف کیا،
بالکل،
اور اسٹیٹ کے خلاف جب پروٹیسٹ کیا تو اس میں جو آپ کی قوم سے لوگ تھے، جو چاہے فوج میں ہی موجود ہوں، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، تو ایک جو ہے یعنی ایک بہت بری صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو کہ پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بھی بنتی رہی، اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے آج تک کبھی بھی اسٹیٹ کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم نے جب بھی جلوس نکالے ہیں صوبائی گورنمنٹ یا مرکزی حکومت کے خلاف نکالا ہے، اسٹیٹ کے خلاف آج تک ہزاروں نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہے، اور ہزاروں کو اب تک جو ٹارگیٹ کیا گیا ہے ان کی سیولائزیشن کی وجہ سے، ان کی تعلیم کی وجہ سے، ہماری 95% جو ہے ایجوکیشن ریشو ہے، آپ اندازہ کریں کہ 11 سال کے دوران ہمیں جتنا بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے آج تک ہم نے کسی بھی شخص کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہے۔ یہ ہماری امن پسند، یہ ہمارے وہ ایک سیولائز شہری ہونے کی دلیل ہے.
ٹھیک ہے, میں اس پر تو خیر تحفظات ہیں بہت سے لوگوں کے کہ آپ نے کسی کو ٹارگٹ کیا یا نہیں کیا, میں اس پہ آؤں گا, سوال ضرور کروں گا. رخسانہ احمد علی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا تعلق ہے, اور پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے شوہر جو شہید ہوئے کیا واقعہ ہوا تھا, اور اس کے علاوہ جو شہید ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اور خاص طور پہ کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟
میں اپنی بات منیر نیازی کے شعر سے کروں گی جو میرے قوم پہ میرے خیال میں 100% فٹ آتا ہے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے, مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کا بتانا چاہوں گی. میرے ہسبینڈ انجینئر تھے, وہ اسکالرشپ پہ جرمنی گئے, وہ ٹیکنالوجی کی انہوں نے وہاں سے تربیت حاصل کی, بقول ان کے دوستوں کے کہ وہ اپنی ذات میں انسٹیٹیوٹ تھے, وہ ایک ادارہ تھے اپنی ذات میں. تو انہوں نے ایسے لوگوں کو مارا نہیں مارا, انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کی, ہزارہ قوم کی جو ہے وہ چن چن کے جو ہے ایسے لوگوں کو, جیسے کیا کہنا چاہیے, ناظم تھے, انجینئر تھے, ڈاکٹر تھے, بیوروکریٹس تھے, کہ جن کے جانے سے کمیونٹی ہل جائے, جن کے جانے سے نقصان ہو, ایسے لوگوں کو انہوں نے چن چن کے مارا ہے. تو میرے ہسبینڈ انجینئر تھے, ہماری اپنی وڈ ورکنگ کی فیکٹری ہے. وہ 2 سال پہلے 17 رمضان تھا, 8 بجے گھر سے نکلے, 8:30 مجھے فیکٹری کے وہ کارپینٹر کا فون آ گیا. ان کو فیکٹری میں سب بابو کہتے تھے, کہ بابو کو جو ہے وہ مار دیا. تو اس طرح جو ہے ان کی شہادت ہوئی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری فیکٹری میں جو ہے بلوچ قوم کی تیسری نسل اس وقت وہاں پل رہی ہے. بلوچ قوم کی تیسری نسل اس وقت میری ہماری فیکٹری میں جو ہے وہ چوکیدار ہے, تیسری نسل ہے ان کی وہاں پہ. تو کیوں مارا یہ مجھے پتا نہیں.
یہاں پہ آپ کو روکتے ہیں, ہزارہ قوم ٹارگٹ ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور بھی مشکل سوالات ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہوں گا, لیکن بریک کے بعد. سوال ہے پاکستان کا, سوال ہے پاکستان کا, اور اس وقت ہم ہیں کوئٹہ میں, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ہزارہ قوم ہی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ کا شکار اس وقت کیوں ہزارہ قوم ہے. مجھے یہ بتائیے علامہ سید ہاشم موسوی صاحب, کہ جو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ قوم کو بنایا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کمیونٹی کو بنایا جا رہا ہے, تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چن چن کر یا خاص طور پہ جو ہے کیونکہ پہچانے جاتے ہیں ہزارہ قوم کے لوگ جو ہیں جیسے چہروں کی وجہ سے, تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اگر شیعوں کی بات کی جائے تو پورے پاکستان میں رہ رہے ہیں, بلوچستان میں بھی رہ رہے ہیں, بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں شیعہ رہتے ہیں, تو ادھر تو ٹارگٹ کلنگ نہیں کی جا رہی.
جس طرح عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہے, پار چنار میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے سامنے ہے, کراچی میں جو آئے دن اس نسلی اختلافات جو اپنی جگہ پر ہے, اس کے علاوہ مومنین کو وہاں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے خود اشارہ فرمایا, ہمارے چہرے پہچانے جاتے ہیں, ہمارے لوگ دور سے پہچانے جاتے ہیں, لہٰذا ان کے ٹارگیٹ کرنے میں ان کو کافی آسانی ہے.
زمان دہکان صاحب, یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ ہزارہ قوم سے لوگ بنتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ بھی ایکشن لیتے ہیں, اور جو ایکسٹریمسٹ وہاں پر بھی سنی طبقات میں بھی مولوی حضرات ہیں یا علماء کرام ہیں, ان کو بھی جو ہے مارا جاتا ہے آپ کی جانب سے, کیونکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس طرح بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو جواب تو دیا جاتا ہے آپ کی طرف سے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے ہیں.
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گزشتہ 11 سال سے ہزارہ قوم کو جو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اس کے بدلے میں آج تک ہزارہ قوم نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہے, اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ مولانا عبد الرحیم مینگل جسے ٹارگیٹ کیا گیا, یہ باقاعدہ اخبار اس کی گواہ ہے کہ اگلے دن ہم نے باقاعدہ اخبار میں دیا کہ اس کی ٹارگیٹ کیلنگ کو ہم نے مذمت کی. ہزارہ قوم ایک پروگریسو قوم ہے, شروع میں نے کہا ہم جو ہے نا انتہا پسند ہیں, اور یہ 11 سال سے پہلے یہاں کوئٹہ شہر میں ہم لوگ جو بس رہے تھے, جو جی رہے تھے دوسرے قوموں کے ساتھ, اس وقت یہ مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ یہ ہم نے کسی بھی شخص کی ٹارگیٹ کلنگ, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان. کسی بھی شخص کی ٹارگیٹ کلنگ کو ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، اور یہ اس قسم کے اگر کوئی افواہ کرتے ہیں کہ اسے ہزاروں نے کیا ہے، یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہو گیا ہے. بریک کے بعد جو یہاں پر ہزارہ قوم سے ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، آپ کے درمیان میں آؤں گا، خاص طور پہ شہید جو لوگ ہوئے ہیں ان کے لواحقین بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ کے کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں پورے پاکستان سے اور خاص طور پہ حکومت سے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے جانیں گے. لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. سوال ہے پاکستان کا، اس وقت ہمیں کوئٹہ میں ہزارہ قوم کے درمیان ہے، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہزارہ قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کچھ آپ بتانا چاہیں گے کیوں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ہزارہ قوم کے ساتھ؟
میرا سوال گورنمنٹ سے، جب یہ اس میں گورنمنٹ فل انوالو ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو جب اسلحہ لائسنس دیتے تو راستے میں 10 جگہ ہم لوگوں کی تلاشی ہوتی ہے، جب دہشت گردوں کی پک اپ باقاعدہ آتے ہیں، ان میں راکٹ لانچر ہوتے ہیں، کلاشن کوب ہوتے ہیں، ان کو کیوں روکا نہیں جاتا ہے؟ میرا سوال یہی.
اس کو بھی جواب بعد میں ذرا لیں گے، کچھ آگے چلتے ہیں. جی
میرا سوال یہ ہے کہ سی ایم صاحب سے، آپ عوامی نمائندے ہو، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر، ہمارے ٹیکسوں پہ پلے ہوئے گورنمنٹ چلا رہے ہو. آج ہمارے مہینے کے 8 دن ہوئے نیشنل اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہو، ان کا جب کچھ نہیں بنتا ہے تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ پچھلا سال جب پچھلا سال روزے میجول خود کے جو زخمی ہے آج ان کو دے گا، تب 1.5 فٹ 18 انچ، تب ان کو جو ٹانکے لگا، آج ان کے خلاف جو تقریباً 113 ہمارے لڑکوں کے خلاف جو کیس بنے ہوئے ہیں. میں اس ایس پی صاحب سے پوچھتا ہوں، جو انویسٹیگیشن جو یہاں کے آئی جی صاحب ہے، ان سے سوال کرتا ہوں، اپنی آنکھیں کھولیے خدا را، آپ ہماری اوپر احسان نہیں کر رہے ہو. اے ٹی سی عدالت میں جو 20 تاریخ کو ان کو پیش کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا گیا ہے، آپ انصاف کرتے ہو، اگر کسی نواز شریف پہ جو ہے کوئی مچھر بھی بیٹھتا ہے صبح اس خود نوٹس لیتے ہو. چیف جسٹس افتخار صاحب، آپ بلوچستان میں جو ہمارے 113 تقریباً 150 لڑکے جو شہید ہو چکے ہیں، جو تقریباً 150 معذرت کے ساتھ 150 جو زخمی، آج ان کے خلاف جو ہے اے ٹی سی عدالت میں پیشی کے لیے اشتہار چھپوا رہے ہو. آئی جی صاحب، جس ایس پی نے وہ تعصب کی بنیاد پر جو ہے ان کے خلاف تفتیش کر رہا ہے.
میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کوئٹہ جو ہے وہ جل رہا ہے، لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں. آپ گھروں میں جائیے، زخمیوں کے گھروں میں جائیے، شہیدوں کے گھروں میں جائیے، آپ دیکھیں گے کہ واحد جو کفیل تھا گھر کا وہ چلا گیا ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے. تو ایسے میں جب کوئٹہ جل رہا ہے، جب پورا بلوچستان جو ہے وہ خون اور آگ کی ہولی جو ہے یہاں کھیلی جا رہی ہے، میں آج ٹی وی کے توسط سے میں معاشرے کے تمام سافٹ کمپوننٹ کو، تمام انٹلیکچوئلس کو، سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں، وہ جو افراد ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ بجا طور پر یہاں لوگوں نے کہا، ہمارے نمائندوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، ظاہر بات ہے وہ خاموش ہے، فیڈرل حکومت خاموش ہے، صوبائی حکومت خاموش ہے، لیکن انٹلیکچوئلس کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو امن کے پیامبر ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ امن کی باتیں کرتے ہیں، وہ جو علم کی باتیں کرتے ہیں، وہ جو خود کو انسان دوست اور بشر دوست کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں آگے نہیں آتے؟ وہ اس مسئلے کو کیوں نہیں دیکھتے؟
سر میں خود زخمی ہوں، میں بم بلاسٹ کا وکٹم ہوں. 3 ستمبر 2010 کو جب یہ بم بلاسٹ ہوا تو میں جگہ پہ، کس جگہ پہ بم بلاسٹ؟ چوک پہ بم بلاسٹ ہوا، یہ عمر خود سریلی میں، تو میں اپنے دکان پہ بیٹھا نارمل روٹین کا جو ہے کام کر رہا تھا، تو بلاسٹ کی جو میں آواز سنی، میں نے دوڑ کے میں نے جو ہے زخمیوں کو اٹھایا، لاشوں کو اٹھایا، تو اس اثنا میں مجھے بھی گولی لگی ہے. تو جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، پھر وہاں پہ رحمان ملک صاحب آئے، انہوں نے میری عیادت کی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو گولی کیسی لگی ہے، تو میں نے سب واقعہ بیان کیا کہ سر مجھے گولی جو ہے اس وقت لگی ہے جب میں لاش اٹھا رہا تھا، جب میں وکٹم جو زخمی تھے ان کو اٹھا رہا تھا، تو جب میں وہ اٹھا رہا تھا تو انہوں نے بجی بڑی جو ہے میرے وہ کی کہ شاباش بچے، آپ تو بہت بہادر ہو، یہ وہ، میں آپ کا نام لکھواتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں نشان اعزاز دیتا، بتائیے کیا وہ دیتا ہوں. تو ایک سال بعد جو ہے میرے نام وارنٹ وہ ہے گرفتاری کا وارنٹ جو ہے ایشو ہوا ہے، ابھی کل پرسوں جو ہے اخبار میں میرا نام شائع ہوا ہے کہ آپ دہشت گرد ہو. تو کیا یہ سلا ملتا ہے کسی کی جان بچانے کا؟
آج کے توسط سے، آج اس میڈیا کے توسط سے، کہ خدا را چاہے وہ اہل تشیع کے مذہبی رہنما ہو، چاہے وہ اہل سنت کے مذہبی رہنما ہو، اپنی مفادات کے خاطر یا اپنی ہمسایہ ممالک کی مفادات کی خاطر یا اپنی جیب کی خاطر، خدا را اس قوم کے اوپر، کوئٹہ شہر کے لوگوں کے اوپر رحم کرے.
وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں، بلوچستان کی واقعے میں کوئی بیرونی ہاتھ، کوئی بیرونی سازش ملوث ہے، جبکہ وزیر داخلہ، مرکزی وزیر داخلہ صاحب خود بھی کہتے ہیں، وہ اقرار کر کے کہتے ہیں کہ بلوچستان کی حالات میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہے. میرا سوال اس بات پہ ہے کہ اگر بیرونی قوت اس میں ملوث ہے تو وہ بیرونی قوت کون ہے؟ تو میں بیرونی قوت میں اسی کو سمجھتا ہوں جو پاکستان کی خیرخانی ہے، جو پاکستان کی دشمن ہے. جب آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی قوت ملوث ہے تو بیرونی قوت کو آپ کیوں نہیں دکھا رہے کہ بیرونی قوت کون ہے؟
میرا کوشچن یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے دفعہ 144 کے تحت یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہتھیار نہ رکھیں، جبکہ وہ دہشت گردوں کو بالکل ان کے ساتھ ہے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک طرح سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا، کہ وہ ہتھیار لے کے گھوم رہے ہیں، وہ ہر کسی کو مارنے، وہ ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پروٹیسٹ کے لیے اگر ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ دفعہ 144 مطلب پالیسی صرف ہمارے لیے ہے، پالیسی وہ ہمارے لیے ہے، پالیسی مظلوم کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے.
میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہزارہ قوم پہ یقینی طور پہ ایک یہ آفت آئی ہے، اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کے دل کی آواز جو ہے یہاں پر آپ نے اٹھائی ہے، ایک نفرت جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف بھی بڑھتی جا رہی ہے، جب چن چن کے مارا جائے گا، اور الزامات جو ہیں وہ ہماری اپنی ایجنسیز، ہماری اپنی فورسز پر بھی لوگ لگا رہے ہیں، تو آپ لوگ متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہزارہ قوم جو ہے جس تعداد میں بھی ہے، آپ کی لیڈرشپ متحد ہو کے کیوں کام نہیں کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اندر بھی مسائل موجود ہیں؟ آپ کے ایم این ایز ہیں، آپ کی قوم سے ایم پی اے ہیں، لیکن جو ہے ہر ایک اپنی الگ بات کہہ رہا ہوتا ہے، آپ لوگ متحد ہو کے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟
ہزارہ قوم متحد ہے، ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب متحد ہیں، اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ جسے ہم نے ووٹ دے کر اس کو قومی اسمبلی میں بھیجا ہے، ایک جمہوری ملک ہے، وہ اپنے طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی طریقے سے، وہ اس یہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم کی بات ہے کہ اس کا اپنا نمائندہ، اس کی حکومت، اس کا اپنا حکومت ہے، وہ اسمبلی سے باہر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، اپوزیشن والے جا کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے، ہزارہ قوم کا ایک سیاسی پارٹی، وہ اگر کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو اپنے ہی عینک سے دیکھتا ہے، اور اگر عام آدمی دیکھتا ہے تو اپنی ہی عینک سے دیکھتا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم متفق نہیں ہے، لیکن یہ ہم متحد ہیں جو آج تک عوام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں.
علماء کرام کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپس میں محبت بڑھانے میں، رشتوں کو بہتر کرنے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کیا رول ادا کر رہے ہیں پاکستان کے، چاہے وہ شیعہ کمیونٹی سے ہوں یا سنی کمیونٹی سے ہوں؟
دیکھیے، ہم نے اس بلوچستان میں اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت کام کیا ہے. ابتدائی سے کئی سالوں سے ہم نے شیعہ سنی علماء کو ملا کر کے یہاں کام کیا ہے. ایک شیعہ سنی علماء مل کر کے امام کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنا دیا، اس میں سارا مکاتب فکر کا علماء موجود تھے اور شیعہ حضرات بھی اس میں شریک تھے، اور الحمدللہ یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں امن پسند ہیں، وہ امن کا پیغام دے رہے ہیں. چند دن پہلے ہمارا مولانا شیرانی کے ساتھ ایک میٹنگ بھی تھی اور کانفرنس بھی ہم نے کیا ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، اہل سنت موجود تھے، اہل حدیث موجود تھے، جمعیت علماء پاکستان موجود تھے، جمعیت علماء اسلام موجود تھے، اور سب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس مملکت پاکستان میں بالعموم اور بلوچستان میں امن قائم کر کے رہیں گے. یہ دشمنوں کا سازشیں ہیں کہ شیعہ سنی علماء کو، یعنی شیعہ سنی کو لڑائے اور یہاں فسادات کرائے، فرقہ واریت کو پھیلایا جائے. اللہ کے فضل کرم سے کوئٹہ بلوچستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. یہ پہلا صوبہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. اس کی غور پاکستان کے صوبہ میں برادران اہل سنت شیعوں کے خلاف اسی پیچھے، یا شیعہ برادران اہل سنت کے بیچ نماز نہیں پڑھی ہے، بلکہ یہ متحدہ مجلس عمل تھا جو قائد ہمارا قائد محترم آغا سید صدیق کے اقتدام میں بزرگ علماء ہیں، فضل الرحمان صاحب جیسے، قاضی صاحب جیسے اور نورانی صاحب جیسے نے ان کے اقتدام میں نماز پڑھی ہے. یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان بلوچستان میں امن قائم رہے، اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں شیعہ سنی لڑانے کے لیے، فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے، ہم انشاءاللہ اس کو ناکام بنا دیں گے.
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ یہاں پر آپ تشریف لائے. سوال ہے پاکستان کا، پاکستان کی بقا کا، پاکستان کے مستقبل کا، اور بلوچستان نہایت اہم صوبہ ہے پاکستان کا، قدرتی وسائل سے مالا مال، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، اور اس طرح سے ہم نے اپنے اس پیارے صوبے کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ ہزارہ قوم کے درمیان اسی لیے آئے ہیں، آج ہم کوئٹہ اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ہم محسوس کر رہے ہیں، اور پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ لوگ ہوں وہ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ اگر آج بلوچستان کے عوام کے دلوں کو میں نہیں جھانکا گیا، اگر آج خاص طور پہ ہزارہ قوم کو اس طرح ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کا یہ مسئلہ سامنے نہیں لایا گیا، اس کے حل کی جانب ہم نہیں بڑھے، تو پاکستان کی بقا اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ آپ سب جو ہے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں جی، بہت زیادہ،
بالکل،
چلیں جی جی جی، نعرہ لگاتے ہیں آخر میں پاکستان زندہ باد۔ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے سوال@aaj.tv۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔